الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان درود پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ ماہ رمضان جس میں قرآن نازل کیا گیا اور قرآن بشر کے لیے ناس کے لیے ہدایت ہے اور یہ قرآن جس میں خدا کی نشانیاں ہیں اور یہ قرآن جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے فرقان ہے. عرض ہوا تھا گزشتہ شب آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید شناخت ماہ رمضان ہے اور ماہ مبارک رمضان کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس میں انسان روزہ رکھے, البتہ واجب ادب ہے یہ, لیکن روح رمضان روزہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے رمضان کو اتنی اہمیت حاصل ہے, سید الشہور ہے, اور جس کی وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو دوسرے تمام ایام پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے کہ اس کی ایک شب اور ایک لیلہ ہزار مہینوں پر برتر ہے. اگر انسان چاہے تو اس کی ہر رات کو ہزار مہینوں سے برتر گزار سکتا ہے, اتنی گنجائش اس مہینے کے اندر موجود ہے اور اس کے ایام و اس کے لیالی میں. مکان ہو یا زمان, زمان و مکان کی اہمیت اپنی ذاتی نہیں ہوتی. بہت سارے مقدس مکان ہیں زمین پر, وہ بھی دوسرے زمینوں کی طرح ہیں, جیولوجیکلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ اگر کعبہ کی مٹی اٹھا کر اور حرم کے باہر کی مٹی اٹھا کر اسے لیبارٹری میں لے جائیں تو اس مٹی میں اور اس پتھر میں اور اس کنکری میں اور خاک میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ مسجد النبی کی خاک اٹھا کر اور مسجد النبی سے باہر کسی اور قریب قرب و جوار کے علاقے کی خاک اٹھا کر اگر اسے لیبارٹری میں لے جائیں, اس ریت میں اور خاک میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن یہ حصہ مقدس سمجھا جاتا ہے مکان کا اور زمین کا, اور وہ حصہ مقدس نہیں سمجھا جاتا. زمین کے اس ٹکڑے پر قدم رکھنے کے لیے خاص آداب ہیں اور زمین کے دوسرے حصوں پر چلنے کے کوئی آداب اس طرح کے نہیں ہیں. کیا وجہ بنی کہ خاک ایک جیسی, مٹی ایک جیسی, زمین ایک جیسی, لیکن زمین کے اس ٹکڑے کو دوسرے زمینوں پر فوقیت اور برتری حاصل ہے؟ اس کا راز ان ریت کے ذروں میں نہیں ہے, یا ان کنکریوں میں نہیں ہے, یا ان پتھروں میں نہیں ہے جو سرزمین پر موجود ہیں, بلکہ اس کا راز اس واقعہ اور حادثہ کے اندر ہے جو اس سرزمین پر رونما ہوا ہے. چونکہ اس سرزمین کے اس حصے پر اور خاک کے ان ذروں پر ایک ایسا مقدس, ایک ایسا عظیم واقعہ رونما ہوا ہے, حادثہ رونما ہوا ہے, جس نے اس خاک کو بھی مقدس بنا دیا ہے. لہذا ساری عظمت اس واقعہ کی ہے, نہ اس خاک کی ہے. خاک نے یہ تقدس اس واقعہ سے لیا ہے, اس ماجرا سے لیا ہے. اسی طرح زمانے بھی ہیں, زمانے بھی بعض, مثلا روز جمعہ ایک مقدس روزے, ماہ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، باقی ایام میں تقدس ہے، ان میں طلوع اور غروب کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، جیسا طلوع اور غروب جمعے کا ہوتا ہے ایسا طلوع اور غروب ہفتے کا بھی ہوتا ہے، لیکن جمعہ مقدس ہے، ہفتہ اس طرح کا تقدس نہیں رکھتا، یا رمضان مقدس ہے لیکن شوال میں وہ تقدس موجود نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان آنات میں اور ان لمحات اور ثانیوں میں یا ان سیکنڈز میں اور ان منٹوں میں اور ان گھنٹوں کے اندر کوئی تقدس اور کوئی خوبی پائی جاتی ہے جن کو ہم رمضان کہتے ہیں، یا اس طلوع اور اس غروب میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے، بلکہ زمانہ بھی زمین کی طرح ہے، جس طرح زمین اور مکان کسی حادثے کی وجہ سے، کسی مقدس امر کی وجہ سے مقدس ہو جاتے ہیں، اسی طرح زمانے بھی ان زمانوں کے اندر رونما ہونے والے واقعات کی وجہ سے مقدس ہوتے ہیں۔ اگر وہ اتفاق اس زمانے کے اندر رونما نہ ہو، وہ مقدس اتفاق رونما نہ ہو، اس زمانے میں تقدس پیدا نہیں ہوتا، اور وہ اتفاق رونما ہوتا ہے لیکن اس کا گہرا تعلق خود انسان کے ساتھ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں پر بھاری ایک رات، طلوع سے لے غروب سے لے کر طلوع تک، مطلع الفجر تک چند گھنٹے ہیں، یہ چند گھنٹے ہزار مہینوں پر برتر ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو اتفاق ان چند گھنٹوں میں رونما ہوتا ہے وہ ہزار مہینوں میں رونما نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی نے لیلۃ القدر ایسے بسر کی کہ وہ اتفاق جو رونما ہونا چاہیے تھا وہ رونما نہیں ہوا، اس کی لیلۃ القدر ہزار مہینوں پر برتر نہیں ہے، ہر ایک کی لیلۃ القدر برتر نہیں ہے۔ اس انسان کی لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے برتر ہے جس نے ان چند گھنٹوں کے اندر وہ عمل انجام دیا اور وہ اتفاق اس کے لیے رونما ہوا جو دوسروں کے لیے ہزار مہینوں میں بھی رونما نہیں ہوتا۔ وہ کون سا اتفاق ہے جو رونما ہونا چاہیے؟ اس کا آغاز قرآن مجید نے ذکر کیا، نزول قرآن سے ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر زمان ہے نزول قرآن کا، اور ماہ رمضان بھی زمانہ ہے نزول قرآن کا، اور کل اختتام گفتگو پر آپ کی خدمت میں نزول کا معنی عرض کیا تھا کہ نزول سے مراد چھت سے فرش پر آنا نہیں ہے، آسمان سے زمین پر آنا نہیں ہے، چونکہ قرآن کا نزول آسمان سے زمین کی طرف ہوا نہیں ہے۔ جس خدا کا یہ کلام ہے اور جس کے لیے یہ کلام ہے ان دونوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، خدا انسان کے قریب ہے، اذا سألك عبادی انی فانی قریب، میں انسان کے قریب ہوں، کتنی قربت ہے خدا اور انسان میں، اقرب الیہ من حبل الورید، رگ حیات سے زیادہ ذات خدا قریب ہے انسان کے۔ تو جس کا کلام ہے وہ انسان کی رگ حیات سے زیادہ قریب ہے، وہ تو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں ہے نہ بھائی، وہ تو دور نہیں ہے۔ اگر ہمارے قریب ہی ایک شخص بیٹھا ہو، اس کو ہمیں کچھ بات کرنی ہو، اوپر سے نیچے نہیں آنا پڑتا، یہی سرگوشی کر دیتا ہے ہمارے کان میں اور ہم سن لیتے ہیں اس کی بات کو۔ قربت نزول کے معنی یہ ہے، یعنی قرآن نزول سے پہلے معمولی انسان کی دسترس سے باہر تھا، قابل فہم نہیں تھا۔ وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ایک خاص انداز میں ہوتی ہیں، مثلا الحمدللہ آپ سبھی تعلیم یافتہ ہیں، علم سے سروکار ہے آپ کا، بعض علوم ہیں جن کی اپنی خاص اصطلاحات ہیں اور علم کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، اس ٹرمینالوجی میں اگر بات کی جائے دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر میں آپ کے سامنے فقہ بیان کروں، فقہ کی خاص اصطلاحوں کے قالب میں، آپ کو کوئی شرعی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر میں عامۃ الناس کی زبان میں، جو عام لوگ جو زبان سمجھتے ہیں بولتے ہیں، جس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، چونکہ ایک ہے تو اردو، لیکن اردو میں بات کریں، بعضوں کو سمجھ میں آتی ہے بعض کو نہیں آتی، اور اردو ہی میں بات کریں سب کو سمجھ میں آتی ہے. چونکہ عام لوگ معمول محاورے کی زبان، عامۃ الناس کی زبان وہ ایک الگ زبان ہے اور خواص کی زبان الگ زبان ہے. اگر میں آپ کو ایک میتھ کا مسئلہ ان اصطلاحات کے ساتھ بیان کرنا چاہوں تو جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو سمجھ میں آئے گا، دوسروں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن عام فہم زبان میں اگر اسے بیان کروں تو سب سمجھ جائیں گے. یہ ہمارے دوستان بزرگان جو بینکوں سے جن کا تعلق ہے، اگر کسی بینک کی سکیم کو اپنے خاص اصطلاح میں وہ ہمارے سامنے بیان کریں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. یا ڈاکٹر حضرات اگر بیماری کو یا دوا کو اپنی خاص طبی زبان میں بیان کریں ہمارے سامنے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. لیکن اسی بیماری یا اسی دوا کو اگر عام فہم زبان میں بیان کریں ہم سب سمجھ جاتے ہیں. اسی طرح سے قرآن مجید خواص کی زبان میں تھا اور خواص اسے سمجھتے بھی تھے، لیکن معمولی لوگ، ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے. نزول کا معنی یہی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس خواص کی زبان سے عوام کی زبان میں منتقل کیا تاکہ عوام بھی اس سے سمجھ جائیں. خود قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی مبین میں اتارا، عربی مبین میں ڈالا تاکہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ پاؤ، تمہارے پلے کچھ پڑ سکے. قرآن اس لیے نازل ہوا، بس نزول یعنی ہم سب کے لیے قابل فہم بنا دیا گیا. لیکن قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کا عام زبان میں بیان ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کا بھی قرآن سمجھنے کے لیے آمادہ ہونا، انسانی نفوس کا، انسانی ذہنوں کا اور انسانی روحوں کا قرآن سمجھنے کے لیے آمادہ ہونا یہ بھی ضروری ہے. ممکن ایک بات بہت ہی عام انداز میں بیان کی جا رہی ہو لیکن مجھے نیند آ رہی ہو، کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ سمجھ میں نہیں آتی. جو انسان نیند کے اونگ رہا ہو، آپ بہت سادہ سی زبان میں بھی اس پہ بات کریں اس کو سمجھ میں نہیں آتی. لہذا کچھ آمادگی انسان کے اندر بھی ضروری ہے، بات بھی عام فہم ہونی چاہیے اور انسان بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہر بات ہر زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی. ماہ مبارک رمضان خداوند تبارک و تعالی نے اس مہینے میں خاص اہتمام کیا ہے مومنین کی روحوں کے لیے، مومنین کے نفوس کے لیے، تاکہ یہ نفوس آمادہ ہو جائے، تاکہ ان کے دلوں میں قرآن اتر جائے. توجہ فرمائیں، قرآن کو ہم نے ابھی سبھی کے ذہنوں میں جو ہے، اہل قرآن مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن کا جو تقدس پایا جاتا ہے، قرآن کا جو احترام پایا جاتا ہے، قرآن کے لیے جو نگاہ موجود ہے ہمارے ذہنوں میں، قرآن کی طرف دیکھتے ہیں جس زاویہ نگاہ سے ہم، وہ یہ کہ قرآن ایک کتاب ثواب ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا اہتمام کس لیے کیا؟ تاکہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. جیسا کہ اور بہت ساری چیزوں کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. حتیٰ کہ یہاں تک بعض کہہ جاتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کربلا میں شہادت نوش فرمائی، اپنے اہل خانہ کو شہید کروایا، اسیر کروایا، وہ عظیم قربانیاں یہ سب کس لیے ہوئیں؟ تاکہ ان قربانیوں پر بعد میں آنے والے گریہ کریں اور اس گریے پر ان کو ثواب ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن پڑھنے پر ثواب ہوتا ہے اور فراوان ثواب ہوتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام پر گریہ کرنے کا بہت عظیم ثواب ہے، بلا شک ثواب ہے، ذکر کیا گیا ہے، معصومین نے بیان فرمایا ہے کہ آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو بھی ثواب ہوگا اور اگر عزائے حسنی میں گریہ کریں تو بھی ثواب ہوگا. ثواب کنفرم ہے، ثواب کے بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. کہا گیا کہ اگر ایک آنسو بہائیں تو اتنا ثواب ہوگا، چند آنسو بہائیں تو اتنا ثواب ہوگا، ہر سال آنسو بہائیں تو اتنا ثواب ہوگا، قرآن کی ایک آیا پڑھے اتنا ثواب ہوگا، ایک سورہ پڑھے اتنا ثواب ہوگا، اور اگر پورا قرآن پڑھے تو اتنا ثواب ہوگا. یہ وعدہ ہے، اور وعدہ بھی ان لوگوں کا جو سچا وعدہ کرنے والے اور وعدہ پورا کرنے والے، ان کے وعدہ میں وعدہ خلافی نہیں ہوتی. بس ثواب کے بارے میں مطمئن رہیں. لیکن ثواب نہ فلسفہ دین ہے نہ فلسفہ قرآن ہے اور نہ فلسفہ عزاداری ہے. ثواب یقینی ہے, بلکہ جتنا روایات میں ہے, صحیح و سند روایات میں ہے کہ جتنا ثواب کا آپ کو وعدہ دیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب ملے گا آپ کو اگر آپ ایک عمل انجام دیں. آپ کو وعدہ دیا گیا کہ ہم اس کا اتنا ثواب دیں گے, مثلا 10 ثواب دیں گے, لیکن جب آپ انشاءاللہ جنت پہنچیں گے وہاں دیکھیں گے 10,000 ثواب آپ کے لیے آمادہ ہوں گے. وعدہ 10 کا دیا تھا, دیا 10,000, کیونکہ ثواب کے لیے کوئی حد محدود نہیں ہے, معین نہیں ہے. ثواب بے حساب ہے, اتنا ثواب دیں گے کہ آپ اس کو شمار بھی نہیں کر پائیں گے, بلکہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی کہ ثواب کو رکھیں کہاں. ہم ثواب کس کو کہتے ہیں؟ ثواب کے لیے جو اتنا ہم کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ثواب کے لیے نماز رکھتے ہیں, ثواب کے لیے عزاداری کرتے ہیں, ثواب کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں, ثواب کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں, ثواب کے لیے سحر و افطار, ثواب کے لیے خمس و زکات, ثواب کے لیے یہ سب کچھ ثواب کے لیے کرتے ہیں. ثواب ہے کیا چیز؟ یہ کہتے ہیں خدا کے اس پہ ثواب ہوتا ہے, ثواب دارین حاصل کریں. یہ ثواب کیا چیز ہے؟ کیا ملے گا ثواب کے طور پر ہمیں؟ کسی کے ذہن میں اگر کوئی ثواب کی تعریف ڈیفینیشن ہو تو مجلس کا تقدس خراب نہیں ہوتا, آپ بے شک بیان کریں. ثواب کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں بھی اگر ثواب کے بارے میں کوئی مفہوم, کوئی تعریف ثواب کی پائی جاتی ہے, ثواب ہے کیا چیز؟ انعام, جی, رضا خدا. آغا نے ثواب کا معنی کیا رضا خدا, آغا نے کہا انعام ہے, پس ذہنوں میں ہے ثواب کے بارے میں تصور موجود ہے, اظہار نہیں کر رہے. اور ثواب کس کو کہتے ہیں؟ ثواب جس کی آرزو میں, جس کے لیے صبح و شام اتنا کچھ کرتے ہیں, وہ ہے کیا؟ ہے تو سب کے ذہنوں میں ہے, کچھ نہ کچھ تصور ہے, ابھی شاید اظہار نہیں کرتے کہ جو جگہ کے شاید درست نہ نکلے, نہ اظہار کریں, جو بھی مفہوم ذہن میں پایا جاتا ہے موجود ہے, اور درست مفہوم ہے آپ کے ذہن میں, غلط نہیں ہے. آخرت کا سرمایہ, ٹھیک, بندے اور خدا کے درمیان لنک, رابطہ, رابطہ, ثواب, ریوارڈ, اجر. اور اجر اور ثواب یہ دونوں لفظ ہی ہیں, معنی نہیں ہے. اجر ثواب کا معنی نہیں ہے, اجر اور ثواب دونوں ایک ہی چیز ہیں. اگر وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اس کو عطرت کا معنی نہیں معلوم تھا کہ عطرت کس کو کہتے ہیں, تو کسی سے پوچھا اس نے مولانا سے کہ مولانا عطرت کس کو کہتے ہیں, تو اس نے کہا پہلے ایک نہیں آتا تھا اب دو نہیں آتے. پہلے صرف عطرت معلوم نہیں تھا اب ذریت بھی ایک ہو گیا. خب یہ اجر ثواب یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. بس اس ثواب کس کو کہتے ہیں, وہ کوئی کہے اجر کس کو کہتے ہیں, اجر کی بھی کیا تعریف بنتی ہے. اجر اور ثواب یعنی انسان کو اعمال کے نتیجے میں جو نعمتیں ملیں گی اس کو ثواب کہتے ہیں. ثواب ایک عنوان ہے, ثواب کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے. یعنی انسان عمل کرتا ہے, آخرت میں انسان کو اس عمل کے نتیجے میں جو نعمات خدا ملیں گی, جنت ملے گی, جنت ثواب ہے, جنت میں جو درجات ہیں وہ ثواب ہے. اب جو تیاری مردوں نے بھرپور طریقے سے کی ہوئی ہے, اور خواتین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کون کو آیا یہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا, وہ حور, حور بھی ثواب ہے, کیونکہ مرد سمجھے صرف مردوں کو ہی حوریں ملیں گی, عورتوں کو چونکہ حوروں کا جو تصور بھی آ گیا, جو تفسیر کی گئی ہے, وہ مردوں نے صرف اپنے لیے مخصوص کی ہوئی ہیں. اور پھر سوال بھی کرتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی, عورتوں کو کیا ملے گا؟ حور کا جیسا کنسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں بنا ہوا, حوریں سب کے لیے ہیں, عورتوں کو بھی حوریں ملیں گی, مردوں کو بھی حوریں ملیں گی, سب کو حوریں ملیں گی. اور حور کا وہ تصور جو ہمارے ذہن میں ہے وہ ہاں وہ نہیں ہے, آپ وہاں جائیں گے تو کچھ اور چیز نکلے گی, پھر پریشان نہ ہونا وہاں پر جا کر. ابھی جو ذہنی آمادگی ہے یہ ذہن میں احتمال رکھیں کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے وہاں پر اس کے علاوہ بھی جو میں نے سوچا ہوا ہے. حور درست ہے, ثواب ہے, یہ ثواب ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ثواب کیوں رکھا, یعنی یہ نعمتوں کا وعدہ کیوں دیا کہ جنت دیں گے, جنت کی یہ نعمتیں دیں گے اور آپ کو یہ یہ چیزیں جنت میں فراہم کی جائیں گی؟ اس لیے کہ ہماری رغبت پیدا ہو. ثواب رغبت پیدا کرنے کے لیے ہے, ثواب حکمت نہیں ہے, ثواب فلسفہ دین نہیں ہے, ثواب مقصد نزول قرآن نہیں ہے, ثواب مقصد عزاداری نہیں ہے, بلکہ رغبت کے لیے, تاکہ لوگ آئیں ان چیزوں کی طرف. یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ لوگ رغبت سے انجام دیں, چونکہ ہم اتنے عاقل بالغ تو نہیں ہیں کہ سوجھ بوجھ کی وجہ سے اور معرفت کی وجہ سے ان کاموں کو کریں. یا انسان کسی کام کو کرتا ہے علم و دانائی کی وجہ سے, یا کرتا ہے کسی رغبت کی وجہ سے, یا میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ یا کسی چیز کے اندر کوئی رغبت ہوتی ہے یا کسی چیز کے باہر کوئی رغبت بنائی جاتی ہے. اگر اس اندر کی رغبت کی طرف توجہ ہو پھر تو باہر کی رغبتوں کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر انسان اتنی دانائی نہ رکھتا ہو, اتنی معرفت نہ رکھتا ہو کہ اس کے اندر کیا رغبت ہے یا اس کے اندر کیا حکمت ہے, پھر باہر رغبتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں. بس چھوٹے بچوں کو اگر مائیں جب کہتی ہیں نماز پڑھو, اسکول جاؤ, گھر کا کام کرو, اسکول کا کام کرو, مسواک کر لو, سو جاؤ, پھر وہ نہیں مانتے, ضد کرتے ہیں. کیا کرتی ہیں پھر انہیں اسکول جانے کے لیے وعدہ دیتی ہیں, ثواب کا وعدہ دیتی ہیں کہ اگر تم اسکول جاؤ میں تمہیں ٹافی لے دوں گی, اگر تم اسکول جاؤ میں تمہیں چاکلیٹ لے دوں گی, اگر تم اسکول جاؤ میں تمہیں کھلونا لے دوں گی, اگر تم اسکول جاؤ میں تمہیں پارک لے جاؤں گی, اگر تم اسکول جاؤ میں تمہیں وہ جو بچے کی پسندیدہ چیز ہے وہ میں تجھے لے کر دے دوں گی. بچہ فٹافٹ تیار ہو جاتا ہے, فوراً تیار ہو جاتا ہے. یہ ماں نے کیوں اس کو وعدہ دیا؟ اس لیے کہ بچہ ہے, اسے نہیں پتا کہ اسکول جانے کی کیا افادیت ہے, علم حاصل کرنے کی کیا حکمت ہے. علم کے اندر موجود کمال اس بچے کو معلوم نہیں ہے, لیکن اس بچے کے لیے علم ضروری ہے. چونکہ علم اس کے لیے ضروری ہے اور جانتا نہیں ہے, لہذا بے رغبتی کا احتمال پایا جاتا ہے کہ ممکن ہے اس علم میں اس کی کوئی رغبت نہ ہو. اس وجہ سے ماں علم سے باہر رغبتیں پیدا کرتی ہے, کھلونوں کا وعدہ دیتی ہے تاکہ یہ کھلونوں کی خاطر ہی علم حاصل کرے. بچے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کھلونا ملے گا, لیکن ماں کے ذہن میں کھلونا دینا مقصد نہیں ہوتا, کھلونا دیتا ہے تاکہ اس کو کھینچے علم کی طرف, اس کو علم کی دہلیز پر لے آئے, علم کے دروازے پر اس کو لے آئے اس کھلونے کی مدد سے. چونکہ کشش اس کے کھلونے میں ہے, بالغ نہیں ہے. اگر ایک بالغ آدمی کو کہے آپ کو کھلونا دیں گے تو وہ شاید الٹا محسوس کرتا ہے, مائنڈ کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے بچہ سمجھا ہے. اگر آپ کسی کو کہیں گے آپ پڑھا کرو, کسی بالغ آدمی کو کہ آپ تعلیم حاصل کرو, آپ کو کھلونے لے کر دیں گے, تو وہ محسوس کرے گا, مائنڈ کرے گا کہ آپ مجھے انسلٹ کر رہے ہیں, میری آپ نے مجھے بچہ سمجھا ہے کہ میں کھلونوں کے لیے یہ کام کرتا ہوں. میں عاقل ہوں, میں بالغ ہوں, میں سمجھدار ہوں, میں دانا ہوں, مجھے مقصد بتاؤ جو اس کام کے اندر موجود ہے. لہذا بڑوں کو مقصد بتایا جاتا ہے, چھوٹوں کو رغبت بتائی جاتی ہے, رغبت دلائی جاتی ہے. اسی لیے دیکھیں ہمارا مکتب انسان کو اسی طرح نابالغ اٹھا کر جنت پہنچانے کا نام تشیع نہیں ہے کہ جس طرح نابالغ پیدا ہوئے تھے اسی طرح نابالغ اٹھا کر جنت میں لے جائیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نابالغ, بچپنا ہوتا ہے, بچپنے کا کام یہی ہوتا ہے. مجلس میں بیٹھے ہوں تو بھی مجلس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اسکول میں بیٹھے ہوں اسکول کی طرف توجہ نہیں ہوتی, کلاس میں بیٹھے ہوں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. انہیں بار بار یا تنبیہ سے یا رغبت سے یا کسی طرح سے توجہ دلانا پڑتی ہے. ان کو بالغ بنانے کی ضرورت ہے. دنیا میں انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ بالغ ہو جائے اس دنیا میں. کس کے لیے؟ اس مقام کے لیے جو اس کی انتظار میں رکھا ہے خداوند تعالیٰ نے, اس مقام کے لیے بالغ ہو جائے. لہذا دین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نابالغوں کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا جائے. نابالغ بعض جسمانی طور پر ہوتے ہیں, بعض نفسانی طور پر ہوتے ہیں. بعضوں کے جسم میں داڑھی مونچھیں تو نکل آتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم بالغ ہو گیا, لیکن ضروری نہیں کہ ابھی روح بھی بالغ ہوئی ہو. بہت سارے ایسے ہیں, عمر 60 سال کی ہے لیکن روح بالغ نہیں ہوئی، چونکہ روح کے بلوغ کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا. روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. نابالغوں کو بہشت پہنچانا دین کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے رکھا تاکہ نابالغ بالغ ہو جائے. کس طرح سے بالغ ہو؟ نابالغوں کے لیے رغبت رکھی کہ اس رغبت کو دیکھ کر دین کی طرف آئیں گے، اور جب دین کے اندر آ گئے تو دین انہیں بالغ بنا دے گا، دین انہیں بالغ بنا دے گا. اور جب بلوغ دینی کو جا پہنچے پھر انسان کو اپنی بھی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، جنت کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے بارگاہ خدا میں فرمایا کہ اے پروردگار، تو اگر جنت کو بھی ختم کر دے، جہنم کو بھی ختم کر دے، میری عبادت میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، چونکہ میں نہ تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، نہ تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں. بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے، تو ذات با کمال ہے، تیری ذات اس قابل ہے کہ اسے سجدے کیے جائیں، نہ کہ ان سجدوں کی اجرت مانگی جائے. یہ اجرت کے سجدے نہیں ہیں، یہ بندگی کے سجدے ہیں، یہ معرفت کے سجدے ہیں. جو تجھے دیکھ لے سجدہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ معرفت کے سجدے ہیں. ثواب رغبت پیدا کرنے کے لیے، قرآن کی ہر آیت پر ثواب ہے. فرعون معصومین نے بیان فرمایا اور عرض کیا کہ خدا کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، قرآن پڑھو ثواب ہے، روزہ رکھو ثواب ہے، عبادت کرو ثواب ہے، عزاداری کرو ثواب ہے. لیکن ثواب فقط رغبت کے لیے، چونکہ بہت سارے ہیں نا جو اگر ثواب نہ ہو رغبت نہ ہو نہیں آئیں گے، ثواب کی خاطر آتے ہیں. چلو بیٹھیں گے چند منٹ، ڈرامہ ذرا دیر سے شروع ہو گیا تو جتنی دیر میں ڈرامہ شروع ہوتا ہے اتنی دیر میں کوئی نہ کوئی ثواب تھوڑا سا کما لے بیچ میں وقفے میں مثلا. نہ، ثواب رغبت کے لیے کہ ہمیں آشنا کریں، اس دہلیز پہ لے آئیں. اس دہلیز پہ آنے کے بعد جو کچھ موجود ہے وہ مقصد ہے آگے. قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن ثواب رغبت کے لیے ہے. قرآن انسان کے لیے منشور زندگی ہے. قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نزول یعنی سمجھنا. ماہ رمضان فہم قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن سمجھیں، رغبت رکھیں، قرآن پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ تاکہ سمجھ میں آئے. کیوں سمجھے قرآن؟ تاکہ اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، قرآن کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. مسلمان مومن اس کو کہتے ہیں جس کا منشور زندگی قرآن ہو. ویسے تو مومن نام رکھا ہوا ہے، ایک بڑے شاعر گزرے اردو کے، ان کا تخلص مومن ہوتا تھا، حکیم مومن خان مومن، اور خود اپنے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ عمر ساری تو کٹی کوئے بوتا میں مومن، تو خوبصورت استعمال کیا انہوں نے، عمر ساری تو کٹی کوئے بوتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. یعنی مومن کی عمر ساری بتقدے میں گزری، ساری نام مومن ہے، عمر بھر خدا کو سجدہ نہیں کیا، نام مومن. مومن نام رکھ لینا اور بات ہے، لیکن مومن بننا منشور ایمان کے مطابق زندگی بسر کر کے مومن بننا یہ اور بات ہے. قرآن منشور زندگی ہے، کتاب ثواب نہیں ہے. یہ جملہ کہنا مقصود تھا کہ ہمارا ایک غلط تصور قرآن کے بارے میں یہ بن گیا کہ قرآن ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے، کہ خداوند کو ثواب دینا تھا، بہانہ نہیں مل رہا تھا، لہذا اتنے انبیاء بھیجے، اتنا سلسلہ بھیجا، پیغمبر اکرم کو مبعوث فرمایا، اور پھر اس کے بعد قرآن اتارا تاکہ یہ قرآن پھر تاج کمپنی میں پرنٹ ہو اور لوگوں کے گھروں تک پہنچے اور یہ پڑھیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. ثواب اگر خدا کو ثواب ہی پہنچانا تھا تو اتنے اہتمام کے بغیر بھی ثواب دیا جا سکتا تھا. ثواب خدا مالک ثواب ہے، خدا کی ذات مالک ثواب ذات خدا ہے، ہمیں ثواب ہی دینا تھا، خدا نے خوب گھر بیٹھے بیٹھے دے دے ثواب. یہ کہ ہم پہلے قرآن پڑھے پھر خدا ثواب دے ہمیں، اجرت کے طور پر ثواب دے، نہ، ثواب رغبت کے لیے ہے.
تاکہ آپ قرآن کی طرف آئیں. خوب قرآن کی طرف آئیں پھر کیا ہوگا؟
قرآن تمہارا منشور زندگی ہے. خدا نے تمہیں خلق کیا, یہ عمر دی, پھر اس عمر کو بسر کرنے کے لیے ایک منشور مقرر کیا تاکہ اس منشور کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. یوں تو نہیں کہ ہمارا منشور زندگی کوئی بھی ہو لیکن ہو ہم مومن. آج کل ہمارے ملک میں ایک زیادہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور بعض لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں, بعضوں کو سمجھ میں آئی ہے, بعضوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئی, سیکولرزم کی. سیکولرزم یعنی لا دینیت, عموماً عام طور پر جو اس کا معنی کیا جاتا ہے لا دینیت. یہ حکومت موجودہ یہ سیکولرزم کی زیادہ ترویج کرتی ہے کہ پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ ہونا چاہیے, پاکستانی مملکت کو, پاکستانی معاشرے کو ایک سیکولر معاشرہ ہونا چاہیے. سیکولر معاشرہ, سیکولرزم اس کو کہتے ہیں کہ دین انسان کی زندگی سے باہر ہو جائے, نہ کہ دین اور انسان کا رابطہ ختم ہو جائے اور انسان بے دین ہو جائے. نہ, دین رہے, انسان کے پاس رہے دین, لیکن یہ دین زندگی سے باہر ہو. زندگی حیات ہماری, زندگی جو نہیں روزمرہ کا ہمارا معمولات, ہمارا سونا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, ہمارا پڑھنا, ہمارا پڑھانا, ہمارا لین دین کرنا, یہ سب ہماری زندگی ہے. زندگی انہی چیزوں سے بنتی ہے. ان چیزوں سے کوئی تعلق دین کا نہ ہو, آپ کے کاروبار سے دین کا کوئی تعلق نہ ہو, آپ کی تعلیم سے دین کا کوئی تعلق نہ ہو, آپ کے روابط سے دین کا کوئی تعلق نہ ہو, روابط آپ دین سے باہر برقرار کریں. اور اسی زندگی کے ساتھ ایک چھوٹا سا شعبہ دین کا بھی بے شک رکھ لیں آپ, کہ فارغ اوقات میں جب زندگی سے تھک جائیں, جب زندگی کے امور سے اکتا جائیں, یا جب زندگی کے امور میں کسی مشکل میں جا پڑیں, تو پھر آ جائے ایک کمرہ اپنے دین کے لیے بھی بنایا ہوا. بعض لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہم نے کہ گھر کے اندر ایک کمرہ وہ بنا لیتے ہیں مذہبی کاموں کے لیے, وہاں پر کچھ سامان اذار رکھ لیتے ہیں, کوئی مسجد کے لیے سجدگاہیں رکھ لیتے ہیں, ٹوپی رکھ لیتے ہیں, مصلی رکھ لیتے ہیں, اور اس کمرے میں بچوں کو نہیں جانے دیتے. چونکہ یہ مذہبی کمرہ ہے, ایک کمرے میں ٹی وی لگتا ہے, ڈش انٹینا لگا ہوتا ہے, اور اس میں 200-300 چینل لگے ہوتے ہیں, وہاں پر بچوں کو نہیں روکتے, وہاں پر کھلی چھٹی ہے, جو بھی آئے جائے, بلکہ بچوں کو اسپیشل وہیں بھیجا جاتا ہے کہ اس کمرے میں جا کر بیٹھو. ایک کمرہ مذہبی کمرہ ہوتا ہے جس میں بچوں کے ورود پر پابند, چونکہ وہاں مقدسات رکھے ہوئے ہیں, کہ وہاں دینی کمرے میں بچوں کو نہیں جانے دینا. بھائی آپ کا بیڈ روم بھی تو آپ کی زندگی ہے, آپ کا کچن بھی آپ کی زندگی ہے, آپ کا ڈرائنگ روم بھی آپ کی زندگی ہے, آپ کا ڈائننگ ہال بھی آپ کی زندگی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی ہیں. تو کیا ہمارے ڈرائنگ روم میں دین نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے کچن میں دین نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے بیڈ روم میں دین نہیں ہونا چاہیے کہ دین کے لیے ایک الگ کمرہ بنا کے مقدسات دین کو اس میں لگا دو اور اسے کہو کہ بیڈ روم میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں. عموماً یا کے معاشرے میں زیادہ ہے, ویسے عام کلچر ہے پاکستان کے اندر, مہمان دو قسم کے آتے ہیں, کچھ ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار آتے ہیں جو محرم ہوتے ہیں, اور کچھ نامحرم مہمان ہوتے ہیں, یعنی دوست احباب, لیکن وہ محرم نہیں ہوتے. اگر کوئی محرم مہمان آئے اسے کہاں لے جاتے ہیں ہم؟ اندر لے جاتے ہیں, اندرونی میں, زنانے میں لے جاتے ہیں, یعنی جہاں گھر کی خواتین ہیں. کوئی حرج نہیں ہے, مرد ہیں لیکن چونکہ اپنا عزیز ہے, رشتہ دار ہے, ماموں ہے, چچا ہے, خالو ہے, جو بھی ہے, اسے آپ لے جاتے ہیں اپنے گھر میں اندر لے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی دوست آپ کا آ جائے, جاننے والا آ جائے, لیکن آپ کا محرم نہ ہو, اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتے ہیں, یا قدیم اصطلاح بیٹھک ہوتی ہے جو گھر کے ساتھ اٹیچ ایک کمرہ مہمانوں کے لیے, اس کا دروازہ بھی باہر سے کھلتا ہے, چونکہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ نامحرم اندر نہ آئے, باہر سے ہی جاتا ہے کمرے میں, وہیں اس کی ہو بھگت ہوتی ہے, پھر اس کو وہیں سے رخصت کر دیا جاتا ہے, لیکن اندرونی خانہ سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا. خب اگر اجنبی مہمان کو, نامحرم کو اس طرح گھر کی بیٹھک میں بٹھا دیں, کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ بہتر ہے کہ وہ گھر نہ آئے, اندر نہ آئے, محرم کے ساتھ مخلوط نہ ہو. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں غلط کرتے ہیں, محرم کے ساتھ کبھی نامحرم کو نہ بٹھائیں, اپنی ناموس کے ساتھ کبھی نامحرم کو لا کر نہ بٹھائیں. یہ اگر مہمانوں کے ساتھ, اجنبیوں کے ساتھ یہ سلوک کریں تو اچھی بات ہے, لیکن ہم نے نامحرم مہمان دین کو بھی بنا رکھا ہے, دین کو بھی ہم نے زندگی میں, اپنی زندگی میں ایک شعبہ بنایا ہوا ہے دین کے لیے ہم نے. ایک کمرہ دین کے لیے بنایا ہوا ہے، ایک وقت دین کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے کہ اس وقت میں ہم دینی عمل کرتے ہیں. مثلا فرض کے لیے ابھی ماہ رمضان ہے، دن بھر کاروبار کرتے ہیں، پھر شام کو مسجد میں جب آتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ دینی عمل میں قدم رکھا، یہ دینی کام ہے. مثلا میں بول رہا ہوں دینی کام کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں دینی کام کر رہے ہیں، جو مثلا افطار کراتے ہیں دینی کام کر رہے ہیں، جو اذان دیتا ہے دینی کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہاں تھے؟ جب مسجد سے باہر تھے، گویا ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. سیکولرزم اسی چیز کا نام ہے کہ زندگی الگ ہو جائے دین الگ ہو جائے. پارٹ ٹائم میں بے شک دین کو بھی تھوڑا بہت ٹائم دے لیا کرو، آپ جمعے کے دن دین کے لیے چلے جایا کرو یا نماز پانچ وقت مسجد میں جا کر پڑھ لیا کرو. سیکولرزم اسی چیز کا نام ہے. سیکولرزم یہ نہیں ہے کہ انسان کا دین سے بالکل تعلق کٹ جائے. سیکولر زندگی یعنی دین انسان کی زندگی کا ایک شعبہ بن جائے، باقی زندگی الگ، دین بھی پارٹ ٹائم میں انسان اس پر اپنے وظائف عمل کرتا رہے، دین کے وظائف پر عمل کرتا رہے. خب اس تعریف کی روشنی میں اب آپ بتائیے، ہم لوگ مسلمان ہیں یا سیکولر ہیں؟ یعنی زندگی ہماری دین کے مطابق بسر ہوتی ہے، ہمارا کاروبار دین کے مطابق ہوتا ہے، ہماری اٹھک بیٹھک دین کے مطابق ہوتی ہے، ہمارا لین دین دین کے مطابق ہوتا ہے، ہماری ملازمتیں دین کے مطابق ہوتی ہیں، ہمارے رشتے دین کے مطابق ہوتے ہیں، ہمارا روزمرہ کا آنا جانا دین کے مطابق ہوتا ہے، یا سب کچھ دین سے باہر انجام دے کر شام کو دین کے اندر آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں دل کی تسلی کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. اسی کو سیکولرزم کہتے ہیں. سیکولر انسان اس وقت بنتا ہے کہ جب دین کو یا قرآن کو منشور زندگی نہ بنائے، منشور زندگی کلچر ہو، منشور زندگی آبائی رسوم و رواج ہو، منشور زندگی کوئی مغربی طرز زندگی ہو، منشور زندگی کوئی اور چیز ہو، لیکن تبرک کے طور پر ساتھ ہم نے دین کو بھی رکھا ہوا ہو کہ بعض اوقات دینی رسومات میں بھی شرکت کر، کسی مجلس میں چلے گئے، کسی جماعت میں چلے گئے، کسی مثلا فنکشن میں چلے گئے، دینی جشن میں چلے گئے، اس سے مسلمان بن جاتا ہے، یہ سیکولر ہے. اگر دین قرآن منشور زندگی نہ ہو، باقی زندگی دین کے بغیر ہے ساری. اور جو زندگی دین کے بغیر قرآن کے بغیر زندگی بسر ہو، قرآن سے باہر جو زندگی بسر ہو، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. یہ میں احتراماً کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، ورنہ اس کے لیے جو الفاظ ہیں دین کے یا معصومین کے وہ اس سے زیادہ ساختہ رہے، وہ الفاظ آپ بھی جانتے ہیں بخوبی. قرآن منشور حیات ہے، منشور زندگی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں. زندگی قرآن کے مطابق بسر کرنا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس طرح سے قرآن پر انسان چلے کہ اگر اس کے مرنے کے بعد آپ کے حالات زندگی اگر بیان کیے جائیں، توجہ سے سننا اس نقطے کو، ایک درود پڑھیے محمد علی محمد. اگر انسان قرآن پر عمل کرے، مر جائے، مرنے کے بعد عموماً لوگ تذکرے کرتے ہیں، جی یہ مرحوم ایسا تھا، یہ ایسا تھا، عموماً مر کے مردے ہمارے ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، جب تک مرتے نہیں ہیں اس وقت تک وہ قابل احترام نہیں ہوتے، اس کو کوئی عزت احترام سے نام بھی نہیں لیتا، جو ہی مرتے ہیں بالکل محترم ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سارا احترام ان کا، ہمدردیاں شروع ہو جاتی ہیں، احترام شروع ہو جاتا ہے، رشتہ داریاں جڑ جاتی ہیں، لنکس نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، جو زندگی میں اس کو بیماری میں دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا وہ بھی اپنا رابطہ اور ہمدردیاں اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے. ہو مرنے کے بعد تذکرے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد قصے بیان ہوتے ہیں، مرنے کے بعد روابط بیان ہوتے ہیں، مرنے کے بعد وہ سارے ماجرا نقل کیے جاتے ہیں کہ یہ یوں کرتے تھے یوں کرتے تھے. اگر انسان قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے اور موت کے بعد اس انسان کی زندگی کے تذکرے اگر کیے جائیں، وہ زندگی کا تذکرہ نہ ہو بلکہ تفسیر قرآن سمجھی جائے، وہ تفسیر قرآن سمجھی جائے. آیا ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہوتا ہے. اہل بیت کے گرانے کا کوئی فرد بھی آپ لیں، ان کی زندگی کے تذکرے کریں، جیسے انہوں نے زندگی بسر کی، معمول کی، وہ کھاتے کیا تھے، وہ پیتے کیا تھے. امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کوئی کرے، علی کھاتے کیا تھے، امیر المومنین پیتے کیا تھے، امیر المومنین پہنتے کیا تھے، وہ اٹھتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، اگر سراسر زندگی علی کو کوئی تذکرے کے طور پر اگر بیان کرے، وہ پوری قرآن کی تفسیر ہو جائے. قرآن بھی یہی بیان کرنے آیا، وہی تفسیر قرآن ہے. قرآن کی آیتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم نے قرآن کو زندگیوں سے باہر رکھا ہوا ہے, کتابی شکلوں میں ہمارے پاس موجود ہے, احترام فراوان کرتے ہیں اس کا, تقدس اس کا فراوان کرتے ہیں, لیکن اس پر عمل, عمل نہ کرنے سے مراد یعنی اسے اپنی زندگی کا منشور نہیں سمجھتے. چونکہ ہمارے نزدیک کتاب ثواب ہے, اس کو پڑھ لو ثواب ہوتا ہے, جو کچھ کرو سود کھا کے قرآن پڑھو ثواب ہوتا ہے, حرام کھا کے اس کتاب قرآن پڑھو ثواب ہوتا ہے, مہنگا بیچ کر رہو قرآن پڑھو ثواب ہوتا ہے, رشوت لے کر رہو قرآن پڑھو ثواب ہوتا ہے, جھوٹ بول کر رہو قرآن پڑھو ثواب ہوتا ہے, بہتان باندھ کے ہو قرآن پڑھو ثواب ہوتا ہے, یعنی سب کچھ کر کے آ کے قرآن پڑھو پھر بھی ثواب ہوتا ہے. نہ خیر, قرآن آیا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں, چلیں اس کے مطابق. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم در قرآن پہ جائیں اور قرآن سے پوچھیں ہم کیا کریں, قرآن کہتا ہے اہل بیت کی طرف جاؤ, اور اگر گرانہ اہل بیت اور در اہل بیت پہ آئیں, اہل بیت کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف جاؤ, دونوں کسی تیسرے دروازے کی طرف نہیں بھیجتے, قرآن اہل بیت کی طرف اور اہل بیت قرآن کی طرف بھیجتے ہیں. قرآن نے کہا کہا اہل بیت کی طرف بھیجا. میں نے عرض کیا چونکہ کثرت سے الحمدللہ ہماری مجالس میں یہ فضائل و تذکرہ زیادہ ہوتا ہے, تقریباً ساری آیات جو اہل بیت کی شان میں ہیں مومنین کو بھی ازبر ہیں اور ہونی چاہیے ازبر, سب کو معلوم ہے الحمدللہ, آیہ تطہیر ہے, آیہ ولایت ہے, اور فراوان آیات ہیں جو سراسر قرآن میں اول سے آخر تک موجود ہے شان اہل بیت میں. خوبائی اہل بیت کے در پر دیکھیں گے وہ قرآن کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں. اہل بیت سے پوچھو کہتے ہیں قرآن کی طرف, قرآن کے بغیر چارہ نہیں ہے. قرآن کے متعلق نہج البلاغہ میں فراوان بیان ہے, میں ایک خطبہ انتخاب کیا آپ کی خدمت میں تبارکاً تیمناً. ایک تو کلام مولا ہے, امیر المومنین علیہ السلام کا کلام نورانی ہے, اور ان مقدس راتوں میں ہم اپنی زبانوں کو معطر کریں اور اپنی مجلس کو کلام امیر المومنین علیہ السلام سے, اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اہل بیت کی نگاہوں میں قرآن کیا ہے اور اہل بیت کا پیروکار, اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے, قرآن اس کے نظروں میں کیسے ہونا چاہیے, قرآن کے ساتھ اس کا رابطہ کیسے ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے چھوڑ دیں, دوسروں نے لے لیا ہم سے, اچک لی ہم سے, اور یہ دنیا کا قانون ہے, جس چیز کو آپ چھوڑیں گے دوسرے اٹھا لیں گے, حتیٰ آپ ٹوٹی ہوئی کوئی چیز بھی پھینکے تو بھی کوئی نہ کوئی اٹھا کر لے جائے گا. قرآن کے اصلی وارث وہ ہیں جن کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے, چونکہ قرآن اور اہل بیت باہم مربوط ہیں, قرآن اور اہل بیت کا گہرا تعلق ہے. اگر جو اہل بیت سے وابستہ ہیں وپیوستہ ہیں اگر وہ قرآن سے خدا نخواستہ دور ہوئے تو غیر ذمہ دار لوگ قرآن لے جائیں گے, قرآن لے کر پھر قرآن کے غلط معانی بھی کریں گے, قرآن کی غلط تفسیریں بھی کریں گے, قرآن کو توڑ مروڑ کر پیش بھی کریں گے, اور قرآن سے پھر بہت کچھ قرآن کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف استنباط بھی کریں گے اور پھیلائیں گے بھی اور لوگوں کو بھی بتائیں گے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے. اگر اہل بیت, وارثان اہل بیت نے لے کر قرآن دنیا کو سمجھایا ہوتا, قرآن سے تمسک کر کے اتنی غلط فہمیاں پیدا نہ کی جاتی. اگر آپ اپنی بات خود سمجھا دیتے تو دوسرے آ کر آپ کی بات میں اتنی غلط فہمیاں پیدا نہ کرتے, اگر آپ اپنی بات خود سمجھا دیتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. بہت سارے خطبات ہیں, انشاءاللہ مطالعہ کریے, آپ کے گھروں میں یہ کتاب شریف موجود ہے, نہج البلاغہ مہجور ہے, اب تھوڑا سا مہجوریت مرثیہ نہج البلاغہ کا بھی پڑھتا چلوں. قرآن مجید میں آیت ہے جس میں ان آیات میں سے جو جھنجھوڑنے والی ہیں, کچھ آیات ایسی ہیں جو خوشخبری دیتی ہیں, بشارت دیتی ہیں, کچھ آیات ایسی ہیں جو جھنجھوڑتی ہیں اور خوب جھنجھوڑتی ہیں, البتہ جو سوئے ہوئے ہیں اتنا جھنجھوڑتی ہیں کہ سوئے ہوئے جاگ پڑتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نشے میں ہوتے ہیں, نشے ہی کو جتنا جھنجھوڑے اس کو ہوش نہیں آتا, بعض نشے بڑے گہرے ہوتے ہیں اور جتنا جھنجھوڑتے رہے اس کو کوئی خبر ہوش نہیں ہوتی. یہ آیات جھنجھوڑتی ہیں. اگر کوئی نشے میں نہ ہو, صرف سویا ہو, غافل ہو, یہ آیات جگا دیتی ہیں, بیدار کر دیتی ہیں. اور یہ آیات سن کر انسان ہل جاتا ہے. معصومین کے جو پیروکار تھے, شاگرد, وہ ایسے ہی تھے. آیت پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, ہل جاتے تھے اور ان کی نیندیں اڑ جاتی تھیں. پھر آتے معصوم کی بارگاہ میں آ کر پوچھتے کہ ماجرا کیا ہے, حضرت ان کو بتاتے, مفہوم معنی بتاتے, مطمئن ہو جاتے. ان آیات میں سے ایک ہی آیت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کریں گے یوم قیامت, روز قیامت بارگاہ خدا میں شکوہ کریں گے. ہمارا اعتقاد ہے نا کہ وہ شفاعت کریں گے, وہ شافع روز محشر ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ شافع روز محشر شاکی روز محشر بھی ہے. وہ ماجرا بڑا عجیب ہوگا کہ انسان جس کو سفارش کے لیے لے جائے وہی پھنسا دے. آپ کورٹ میں, تھانے میں, عموماً یہاں کا کلچر ہے پاکستان کا کہ کسی بڑی شخصیت کو, ایم این اے کو, کسی ایم پی اے کو, کسی ناظم کو, بڑے حیثیت والے انسان کو لے جاتے ہیں جی اپنا کام نکلوانے کے لیے کہ آپ ٹیلی فون کر دیں, آپ کہہ دیں تو ہمارا کام ہو جائے گا. خب اب آپ پہ کیا گزرے گی, کیا حال ہوگا اس وقت کہ جس شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا آپ نے کوئی ملازمت کے لیے یا ویزے کے لیے یا آپ نے ایڈمیشن کے لیے کسی جگہ اپلائی کی اور ساتھ ان کی سفارش کروائی اور سفارش کرنے والے نے کہا کہ ان کو ہرگز ایڈمیشن نہیں دینا, وہ کیا گزرے گی آپ پر کہ جس کو میں لایا تھا کہ میرا کام نکلوائے گا, میرا کام بنے گا, میرا کام استوار ہوگا, وہی آ کر میرے کام میں رکاوٹ بن گیا. ایسے وہ گوبر کہتے ہیں نا, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, جنہیں لے کر آئے تھے انہوں نے پھنسوا دیا. ناکردہ جرم جو ہم نے نہیں کیے تھے ان میں بلایا گیا, لیکن جس کو لائے تھے ساتھ وہ آ کر کہے کہ اس نے ایک اور دو جرم اور بھی کیے تھے, پکڑ لو اس کو, جانے نہیں دینا اس کو. شفاعت کا یہی معنی ہے, شفاعت کریں گے. قرآن کا صریح موقف ہے کہ شفاعت کریں گے, لیکن ہم آدھی بات کرتے ہیں آدھی بات نہیں کرتے. کسی حدیث میں کسی نے, مولانا نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص, حدیث میں آیا ہے کہ عمر بھر قرآن کی ایک آیت پر ہی اگر عمل کر لے تو جنت میں چلا جائے گا, جنت واجب ہو جائے گی اس پر. ایک صاحب اٹھے, انہوں نے کہا کہ میں تو عمر بھر ایک آیت پر تو عمل کرتا رہا ہوں مسلمان. کہا کون سی آیت پر؟ کہا لا تقربوا الصلاۃ. میں زندگی بھر اس پر عمل کیا کہ یعنی کبھی نماز کے قریب نہیں. وہ ایک آیت پر تو عمل کیا میں نے, لا تقربوا الصلاۃ, وہ حدوری آیت پر عمل کیا ہے, پوری آیت پر نہیں کیا. پیغمبر اکرم ایک شکوہ کریں گے بارگاہ خدا میں, کس کے متعلق؟ آیت میں پڑھتا ہوں, آپ دیکھیں کوئی ہلتا ہے یا نہیں ہلتا اس آیت کو سن کر. عرض کیا کہ وہ شرط یہ ہے کہ انسان سویا ہوا تو ہل جائے گا, غافل ہوا تو بھی ہل جائے گا, لیکن نشے میں ہوا تو نہیں ہلے گا, کیونکہ نشے والوں پر آیات کا اثر نہیں ہوتا. آیت یہ ہے, پیغمبر اکرم بارگاہ خدا میں یہ عرض کریں گے, پروردگارہ ان قومی, بہت آسان سی عربی ہے, اردو جاننے والوں کو تقریباً آسان ہے, مانا کر سکتے ہیں عربی نہ بھی پڑے ہوئے ہوں تو. ان قومی, اے پروردگارہ میری قوم, قومی یعنی میری قوم, میری امت, ان قومی ہادا, یہ میری قوم, یہ جو تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہے, اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے خدایا یہ میری قوم اس نے تیرے قرآن کو مہجور رکھا ہے, متروک رکھا ہے اس نے. خدا کی ذات بلائے گی کہ ادھر ہو, میرے احکام پر عمل کیا, میری شریعت پر عمل کیا, میرے دستورات پر عمل کیا, خوب نہیں کیا, معافی مانگنے جائیں گے, ان کو شافع بنا کر لے جائیں گے. شافع کیا بن جائے گا؟ شاکی. کیا پروردگارہ تیرے بھی مجرم ہیں, میرے بھی مجرم ہیں, تیرے دستورات پر بھی عمل نہیں کیا, میری بھی کسی نصیحت پر کان نہیں درا. ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, مہجور یعنی متروک, ہجرت, ہجرت سے ہے مہجور, مہاجر یعنی چھوڑ جانے والا, جس جگہ کو چھوڑ جائیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ مہجور. اس کچھ لوگ ہیں مہاجر, ہندوستان سے پاکستان آ گئے, ہجرت کر آئے, انہیں تو مہاجر کہا جاتا ہے جو وہاں سے چھوڑ آئے, لیکن جس سرزمین کو چھوڑ آئے اس کو مہجور. مہجور اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی واپس لوٹ کر نہ جائے, اس طرح سے ترک کر رہا ہے کہ دوبارہ ادھر نہ جائے. پیغمبر اکرم شکوا کریں گے, اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو محجور رکھا. اور ظاہر ہے کہ جو قرآن کو محجور رکھے اس نے اہل بیت کو بھی محجور رکھا ہے, چونکہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ غلط فہمی ہے کہ اہل بیت سے تعلق ہے قرآن سے نہ ہو, یا قرآن سے تعلق ہے اہل بیت سے نہ ہو, تو ایک تو ہے ہمارے ہاتھ میں. یہ غلط فہمی ہے. یہ اگر ہاتھ میں ہے تو دونوں ہوں گے, اگر ہاتھ میں نہیں تو دونوں نہیں ہوں گے. بس یہ روز معاشر کے شافع یہ شکوہ بھی کریں گے. خوب ایک شکوہ پیغمبر اکرم کریں گے, وہ پھر اس کے بعد آ جائیں گے مشکل کشا مولا مشکل کشا شافع روز قبر. چونکہ ہمارا عقیدہ ہے نا سب مومنین کا کہ قبر میں جاتے ہیں تو امیر المومنین مدد کو آتے ہیں, مومن کی قبر میں آتے ہیں. خوب امیر المومنین مدد کو آتے ہیں, لیکن پیغمبر اکرم تو کہیں گے کہ پروردگارا جو کتاب تیری میں لایا تھا اس نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, ہاتھ بھی نہیں لگایا. خوب اب نوبت آئے گی باری امیر المومنین کی کہ رسول اللہ آپ کی بات ہم نے سن لی, ذرا اپنے جانشین کو اپنے وسیع کو آگے کرو, وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. وہ آ کر کیا کہیں گے کہ پروردگارا یہ میری نہج البلاغہ ان کے گھر میں پڑی رہی تھی, میرے خطبوں کا مجموعہ ان کے گھر میں پڑا رہا, عمر بھر سب پڑھا انہوں نے, اخبار پڑھتے تھے, ناول پڑھتے تھے, ڈائجسٹ پڑھتے تھے, اسکول کا سلیبس پڑھتے تھے, یونیورسٹی کی بوری بوری بھری کتابیں پڑھتے تھے, لیکن میری نہج البلاغہ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. خوب شافع روز قبر بھی شکوائے محجوریت نہج البلاغہ کریں گے, نہج البلاغہ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. آخر کیا حرج ہے, کیا حرج ہے کہ روز ایک صفحہ پڑھ لیں نہج البلاغہ کا, روز ایک صفحہ پڑھ لیں قرآن کا, پڑھ لیں سمجھے اس کو, نہج البلاغہ کو پڑھ لیں. خدا شاہد ہے میں اس ممبر مقدس پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نہج البلاغہ پڑھنا شروع کریں ترجمے کے ساتھ باقاعدہ, ایک صفحہ روز طے کر لیں, ایک ٹائم نکال کر صبح شام میں سے, کوئی آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا, 15 منٹ روزانہ ایک صفحہ روز پڑھیں, اور اس کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر دیکھیں کہ آپ کی زندگی پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں یا نہیں آتے. نہج البلاغہ آپ کی دنیا بدل دے گی, اور نہج البلاغہ نے لوگوں کی دنیا بدلی ہے, بہت ساروں کی دنیا بدلی ہے. آئیں نہج البلاغہ کی دنیا میں قدم رکھیں, مولا علی کی دنیا میں قدم رکھیں. ہم نے مولا علی کو دوسروں کی زبان سے سنا ہے جنہیں مولا علی کی کوئی معرفت نہیں ہے, کوئی معرفت نہیں ہے. مجھ جیسوں نے مولا علی بیان کیا ہو کہ مجھ جیسوں کو کیا پتا علی کیا چیز ہے, ہمیں کیا پتا علی کیا چیز ہے. علی ہمارے ادراک سے باہر ہیں, اگر علی کو سمجھنا ہے کلام علی سے سمجھیں, امیر المومنین کو سمجھیں کلام امیر المومنین سے سمجھیں. اسی کتاب میں امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ خدا کی ذات اس بشر کے لیے اس انسان کے لیے اپنے کلام میں متجلی ہے, خدا اپنے کلام میں متجلی, جسے خدا دیکھنا ہے کہاں دیکھے, قرآن میں دیکھے. امیر المومنین سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ جو اس قدر عبادت کرتے ہیں خدا کی اور اس قدر عبادت گزار ہیں پروردگار کے, آیا خدا کو دیکھا ہے, اللہ کو دیکھا ہے, یہ سنی سنا ہے اللہ کی عبادت کرتے, چونکہ ہم نے بھی سنا ہوا ہے کہ دنیا میں خدا, ہم نے ایسے ہی سنا ہوا ہے نا کہ اس دنیا میں خدا بھی ہے. عموماً لوگ پریشان جب ہوتے ہیں مشکل میں جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارا بھی خدا ہے, اس دنیا میں خدا بھی ہے, دنیا میں خدا ہے, اس آسمان و زمین کے اندر خدا ہے, اسے جگہ بھی بناتے ہیں خدا کی, زمین و آسمان کے اندر خدا ہے. سنی سنا ہے خدا, ہم نے سنا ہے بچپن میں پیدا ہوئے سنا ہے خدا ہے, پھر کہا چونکہ اچھے اچھے لوگ ماں باپ علماء بڑے بزرگ یہ سب خدا خدا کرتے ہیں تو کوئی ہوگا ہی کوئی, اگر نہ ہوتا تو یہ لوگ نہ کرتے خدا خدا, آخر کوئی ہوگا ہی, لہذا سن سن کے ہم نے بھی خدا کو مان لیا. امیر المومنین سے بھی اس شخص نے, چونکہ ہر ایک اپنے اوپر قیاس کرتا ہے نا سب, یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ سب میرے جیسے ہی ہیں. مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا مثنوی میں, کہا کہ ایک دکاندار تھا اس کے پاس طوطا تھا, بولتا تھا وہ باتیں کرتا, طوطے کو اس نے سکھایا ہوا تھا کچھ, جو بھی گاہک آتا تو طوطا اسے دو چار جملے بولتا، تو لوگ اس طوطے کی خاطر اس دکان پر زیادہ جاتے، بکری زیادہ ہوتی، اس کی دکان چلتی تھی بہت. ایک دن طوطا اڑا اور اس نے تیل کی شیشی گرا دی، وہ گر گئی، ٹوٹ گئی، اور دکاندار تھا بڑا خسیس قسم کا، اسے غصہ آیا، اس نے طوطے کو پکڑ کے زمین پہ پٹک دیا اور طوطے کے سر کے بال جھڑ گئے، طوطا سر کے بال اس کے گر گئے سارے. اس کے بعد طوطے نے بولنا چھوڑ دیا. دکاندار نے جتنی اس کی محنت سماجت کی، جتنے جتن کیے، لیکن طوطا نہیں بولا. یہ بہت پریشان ہوا. اسی پریشانی میں ایک دن ایک گاہک آیا، اس کے سر پر بھی بال عموماً ہو جاتے ہیں نا، انسان مردوں کے زیادہ یہ عارضہ رہتا ہے بعض جگہوں پر، کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر سر کے بال گر گئے، گر گئے، انہیں ناکام کوشش کے ذریعے چھپائے، نہیں گر گئے گر گئے، بس مسئلہ نہیں. ایک شخص آیا دکان میں داخل ہوا، اس کے سر کے بال نہیں تھے. طوطے نے دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تو نے بھی تیل گرایا ہے؟ اس نے سمجھا سب کا حشر میری طرح، جس کے سر کے بال نہ ہو اس نے تیل گرا. نہ خیر، اپنے اوپر سب کو قیاس نہ کریں. مولانا روم نے وہاں خوبصورت تعبیر پیش کی کہ کبھی بھی پاکیزہ لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، یہ نہ کہو کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہیں. اس شخص نے امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ نے بھی میری طرح سنا ہوا ہے کہ خدا ہے یا دیکھا ہے خدا کو؟ یعنی میری طرح ہی ہیں آپ بھی خدا کے بارے میں یا مختلف ہیں؟ آپ نے خدا کو دیکھا ہے. امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ وے حقا، خدا کی پٹکار ہو تجھ پر. ما اعبدو یا لا اعبدو ربن لم ارا، میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو میں. میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نہیں دیکھا. یعنی حضرت نے فرمایا کہ تو مجھے اپنے جیسا سمجھتا ہے کہ میں سنے سنے خدا کی عبادت کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ خدا کبھی اس آنکھ سے نظر نہیں آتا. خدا کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی آنکھ کی ضرورت ہے، ایمان کی بصیرت کی ضرورت ہے. اگر تیرا ایمان قوی ہو جائے تو ہر چیز سے زیادہ خدا کو دیکھے گا. اور اگر خدا کو دیکھنا ہے، امیر المومنین فرما رہے ہیں، اگر خدا کو دیکھنا ہے کہاں دیکھیں؟ قرآن میں دیکھیں، کلام خدا میں دیکھیں. ان اللہ یتجلی، خدا کی ذات متجلی ہے، نمودار ہے قرآن کے اندر. صرف اور قرآن کو پڑھو، دیکھو خدا نظر آتا ہے یا نہیں آتا. ہو اور یہی قانون ہے کہ اگر خدا اپنے کلام میں نظر آتا ہے تو پھر ہر متکلم اپنے کلام میں نظر آتا ہے. حضرت کے فرمانے میں کہ ان المرء مخبو تحت لسانے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو نمایاں ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کیا ہے. تو علی کا کلام نہج، تو پھر ہر متکلم اپنے کلام میں نظر آتا ہے. حضرت کے فرمانے میں کہ ان المرء مخبو تحت لسانے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو نمایاں ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کیا ہے. تو علی کا کلام نہج البلاغہ ہے. اگر علی کو دیکھنا ہے اور علی کو سمجھنا ہے تو ان سے نہ سمجھو جو علی کو جانتے نہیں ہیں. کلام علی میں علی متجلی ہے، نہج البلاغہ میں علی متجلی ہے، ان خطبوں کے اندر امیر المومنین متجلی ہیں. آؤ دیکھو اپنے مولا کو، خدا شاہد ہے لوگوں نے دیکھا ہے، جو آئے نہج البلاغہ میں انہوں نے دیکھا ہے. محمد عبدو اہل سنت کے بہت معروف بزرگ استاد، عالم دین، الازہر کے بہت ہی ان شعرا آفاق علماء میں سے اور سربراہوں میں سے، مصر کی دانشگاہ الازہر کے محمد عبدو، جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، محمد عبدو، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نہج البلاغہ سے آشنا ہوا، عرب تھے چونکہ، کتاب خانے میں کہا کہ میں گھوم رہا تھا کوئی ادبی کتاب پڑھنے کے لیے. اس کے پہلے بہت ساری ادبی کتابیں انہوں نے کہا میں پڑھ چکا تھا، لیکن کتاب خانے میں گھومتے گھومتے میری رسائی نہج البلاغہ تک ہوئی. پہلی دفعہ اس عالم نے، دانشور نے، مسلمان ہے لیکن زندگی میں پہلی دفعہ نہج البلاغہ کھول کر دیکھی اس نے کتاب، اور کہا کہ جب میں نے اس کو مقدمہ یا اس کا آغاز میں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر مجھ سے وہ کتاب رکھی نہیں گئی، اس وقت بند کی میں نے، یعنی صبح شام دوسرے کام کا مجھے بھول گئے، اس طرح سے میں غرق ہو گیا نہج البلاغہ کی دنیا میں. اور کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ امیر المومنین میرے آگے آگے ہیں اور میں امیر المومنین کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. کہا علی کہا میں نے علی کو ہر حالت میں دیکھا، علی کی عبادتوں میں گیا، علی کی جنگوں میں گیا، علی کی راتوں میں گیا، علی کے دنوں میں گیا، علی کی خلوتوں میں بھی گیا، علی کی جلوتوں میں بھی گیا. چونکہ نہج البلاغہ علی کی خلوتیں بھی ہیں اور علی کی جلوتیں بھی ہیں، علی کا عرفان بھی ہے، علی کی جنگ بھی ہے، سب کچھ ہے. اب دیکھیں اس نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں حضرت. میں خطبہ عنوان کرتا ہوں، پھر کل اس کی تشریح کریں گے. خطبہ 174، یہ ترتیب جو مرحوم مفتی جعفر حسین آل اللہ مقام شریف نے جو ترجمہ کیا ہے، اس ترتیب کے مطابق خطبہ نمبر 174 ہے. 174 شروع ہوتا ہے، انتفعوا ببیان اللہ واتعظوا بمواعظ اللہ واقبلوا نصیحۃ اللہ. یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں اس حصے کو چھوڑ کر اس اصلی نقطے پر آتا ہوں جو قرآن کے متعلق حضرت نے بیان فرمائے. وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ. حضرت فرماتے ہیں کہ جان لو یہ قرآن تمہیں نصیحت کرنے والا ہے. هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْحَادِيُ الَّذِي لَا يُزِلُّ. یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جس کی نصیحت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، خالص نصیحت کرتا ہے. خالص ترین بات اگر کہیں سے سننی ہے آپ نے، فقط قرآن سے ملے. قرآن کے علاوہ خالص بات ملے گی؟ نہج البلاغہ میں حضرت کا فرمانا ہے کہ اگر حق خالص ہوتا تو بھی کوئی مشکل نہیں تھی، اگر خالص باطل ہوتا تو بھی کوئی مشکل. ساری مشکل اس وجہ سے آ گئی ہے کہ حق باطل میں اور باطل حق میں مل گیا ہے. اس وقت ہمیں جتنا کچھ نظر آتا ہے وہ سب مخلوط ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک دین شناس، نہج البلاغہ شناس اور قرآن شناس، وہ یہ فرماتے تھے امت مسلمہ کو، تمام امت مسلمہ اور علماء اسلام کو بھی خطاب کر کے کہ اس نقطے کی طرف توجہ رکھو، یہ دین جو تمہارے پاس ہے یہ خالص نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے، خالص نہیں رہا. کیا نا خالصی آئی اس کے اندر؟ بہت کچھ نا خالصی ہے اس کے اندر، ملاوٹ ہے اس کے اندر. قرآن جو خالص ترین منشور ہے خدا کا کلام، قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ لوگوں کے پاس جب یہ جائے گا تو اس میں ملاوٹ بن جائے گی. ایک ملاوٹ میں اشارہ کرتا ہوں، اس کی وضاحت نہیں کرتا، آپ غور کریے اس پر. کلچر، ثقافت، علاقائی کلچر. آپ جس علاقے میں چلے جائیں، عربوں میں چلے جائیں، عربی کلچر دین بنا ہوا ہے. ایران میں چلے جائیں، ایرانی کلچر دین بنا ہوا ہے. انڈیا پاکستان میں آ جائیں، ہندوستانی کلچر دین بنا ہوا. افغانستان میں چلے جائیں، افغان کلچر دین بنا ہوا. یعنی کسی قوم نے اپنا کلچر چھوڑا نہیں، بلکہ اپنے کلچر کے اوپر بینر دین کا لگا لیا، کا اسلامائز کر لیا، اس کو چھوڑا نہیں، ترک نہیں کیا. یہ ایک ناخالصی ہے. تمدن اور ثقافت کو دین بنا دیا، بجائے اس کے کہ دین کو اپنا کلچر بناتے، کلچر کو دین بنا دیا. اور یہ قرآن نے خبر دی، جب انبیاء آتے تھے قوموں کے پاس آ کر ان کو دعوت دیتے تھے، او بدو ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، بندگی کرو، جواب میں کیا دیتے؟ انا وجدنا آباءنا علیہ، ہم نے اپنے آبا کو ویسے ہی پایا ہے، ہم نے اپنے آبا کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے. انبیاء کو جو ایک مشکل پیش آتی تھی وہ یہ کہ انبیاء کو ساری قومیں یہ جواب دیتی تھی کہ آپ جو بات کرتے ہو ہمارے آبا کے خلاف ہے، ہمارے آبائی طور طریقوں کے خلاف بولتے ہو آپ. کسی نبی کو قرآن کے مطابق دشنام تک دی انبیاء کو، انا وجدنا کفی صفات. حضرت ہود کو قوم نے کہا کہ آپ بے وقوف ہو معاذ اللہ، کہ آبائی دین کے خلاف بولتے ہو، مگر آبائی دین میں کیا کمی ہے جو آپ الگ لے کر آگے. نہ خالصی بہت ہے، لہذا خالص دین اگر لینا ہے تو وہ قرآن سے ملے گا. ایسا مجموعہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے اپنے ذمہ لے لیا. نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ قرآن خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. والحادی الذی لا یضل، یہ قرآن ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا. والمحدث الذی لا یکذب، قرآن ایسا محدث ہے، ایسی گفتگو کرنے والا ہے، ایسی بات کرنے والا ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، جیسا حضرت نے فرمایا کہ قرآن میں صاحب قرآن متجلی ہے، اگر خدا دیکھنا ہے تو قرآن کھول کے دیکھو. اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ قرآن بات کرتا ہے انسان سے، بولتا ہے قرآن، بات کرتا ہے قرآن، اور حکم دیا کہ استنطق القرآن، قرآن سے بات کرواؤ، اگلواؤ، تاکہ قرآن تم سے بولے. اپنا سوال قرآن پر پیش کرو، قرآن تمہیں جواب دے گا. اس سے مراد استخارے نکالنا نہیں، واقعی قرآن بات کرتا ہے، قرآن بولتا ہے انسان کے ساتھ. ایک دفعہ انسان قرآن کا مخاطب بن کے دیکھے، ہم مخاطب قرآن نہیں، احترام کرتے ہیں قرآن کا. بعض قاری قرآن ہے، بعض حافظ قرآن ہے، بعض عالم قرآن ہے، بعض مفسر قرآن ہے، بعض محشی قرآن ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن جس کی انتظار میں ہے وہ مخاطب کی انتظار میں ہے کہ مجھے کوئی میرا مخاطب مل جائے. جس طرح حسرت یہ اہل بیت کے اندر بھی تھی. کمیل امیر المومنین کے بہت ہی شاگرد رشید ہیں، حضرت کے تمام شاگردوں میں سے کمیل کا مقام کمیل ابن زیاد نخعی، جن کے نام سے دعائے کمیل ہے، جو راوی یہ دعائے کمیل ہیں، یہ حضرت کے شاگردوں میں سے سب سے معنویت میں بہت آگے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کوفہ کے اندر امیر المومنین نے میرا ہاتھ تھاما، بلکہ کمیل نے لکھا بھی کہ کس طرح ہاتھ تھاما میرا، یا تک انہوں نے جملہ لکھا کمیل نے کہ اس طرح جس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، یعنی میری انگلیاں کھولی حضرت نے اور اپنا ہاتھ اس طرح میری انگلیوں میں ڈالا اور مجھے اس طرح سے لے کر نخلستان میں لے گئے، رات کے عالم میں، اور وہاں جا کر پھر حضرت نے اپنی حسرتیں بیان کرنا شروع کی. ان میں سے ایک حضرت نے یہ بیان کی، یا کمیل، کمیل نے لکھا کہ حضرت نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور کیا فرمایا، یا کمیل انا ہاہنا لعلمن جمع، اے کمیل اس سینے کے اندر ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے علم کا، اے کمیل اس سینے کے اندر علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، لیکن اے کمیل علی کی مشکل یہ ہے، لو وجدت لہو حملا، اے کمیل اے کاش اس علم کو کوئی اٹھانے والا مل جاتا، اس علم کو کوئی سمجھنے والا مل جاتا. علی تلاش میں ہے کہ علی کا علم اٹھانے والا کوئی مل جائے، قرآن تلاش میں ہے کہ قرآن کا کوئی مخاطب مل جائے. قاری تو ملا، حافظ تو ملا، مفسر تو ملا، سب مل گئے قرآن کو، لیکن مخاطب نہیں ملا. کیسا مخاطب؟ کہ قرآن بات کرے وہ لبیک کہے، وہ بات کرے قرآن لبیک کہے، وہ قرآن سے راستہ پوچھے قرآن اس کو ہدف بتائے، وہ قرآن سے رہنمائی لے قرآن اس کی ہدایت کرے، وہ آئے قرآن کے پاس اپنی زندگی کے مسائل لے کر آئے اور قرآن سے حل کروائے. قرآن کو اپنا مخاطب نہیں ملا. یہ میں اکثر کہا بعض جگہ پر، مومنین کی خدمت میں عرض کیا، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام کوفہ کے باہر ایک کنواں تھا نخلستان کے اندر، اس کنویں میں جا کر درد دل بیان فرماتے، اس کنویں کے اندر جا کر اپنا علم بیان کرتے. کیوں بیان کرتے؟ آیا کنویں کے اندر کوئی تھا سننے والا؟ پانی سنتا تھا، مٹی سنتی تھی، کنواں سنتا تھا نا، وہ سب بے جان ہے، پانی بے جان چیز ہے، مٹی بے جان چیز ہے. کنویں کے اندر کوئی جن یا کوئی اور چیز نہیں تھی جو علی کا کلام وہاں پر سن رہی تھی، بلکہ علی دنیا کو یہ بتانے کے لیے، زمانے کو یہ بتانے کے لیے کہ اے دنیا دیکھ علی کتنا غریب ہے، علی کتنا مظلوم ہے، علی کتنا تنہا ہے، کہ وہ سینہ جو خود کہہ رہا ہے سلونی، مجھ سے پوچھو لوگوں، مجھ سے پوچھو، اس سے پوچھ پہلے کہ مجھے ہاتھ سے دے بیٹھو، مجھ سے پوچھو. لوگ پوچھتے نہیں ہیں، احتجاج کے طور پر علی کنویں کے اندر جا کر اپنا راز بیان کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس زمانے میں میری بات سمجھنے والا کوئی بھی نہیں. لو وجدت لہو حملا، اے کمیل اے کاش کوئی مل جائے ان چیزوں کو پڑھنے والا. اور اکاش یہ نہج البلاغہ کے باقی خطبے بھی کنویں میں ہی حضرت نے بیان کیے ہوتے. چونکہ ان کو لوگوں میں بیان کیا, آج لوگوں کے پاس موجود ہیں, لیکن ان کو ہاتھ کوئی نہیں لگاتا. خدا شاہد ہے, نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر ہے, نہج البلاغہ منشور زندگی ہے. دنیا نہج البلاغہ میں آئے, آشنا ہو ہم کس طرح سے نہج البلاغہ ہمیں قرآن سے آشنا کرتی ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِ الَّذِي لَا يَغُشْ وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُزِلْ وَالْمُحَدِّسُ الَّذِي لَا يَكْذِبْ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَان. قرآن کے ہم نشین بنو, خلوت قرآن کے ساتھ کرو, ہم نشینی قرآن اختیار کرو, بیٹھو قرآن کے ساتھ. جب بیٹھو گے, جیسا کہ ہر کمپنی ایسے ہے, ظاہر وقت ہمارا ہے یا نہیں, کل بھی کہہ رہے تھے زیادہ ہو گئی مجلس میں, کچھ سوال جواب کے لیے بھی ظاہر تھا کہ اس حصے کو پھر کل بیان کر دیتے ہیں اگر وقت زیادہ. درود پڑھیے محمد والے. کچھ سوال ہو اگر تو آپ بیان فرمائیں, استفادہ کریں آپ کے بیانات سے. وہ تو مقصود یہی تھا عرض کرنا کہ نزول کا معنی یہی تھا کہ قرآن کو خدا نے قابل فہم بنا دیا ہے. چونکہ نزول سے پہلے قرآن فقط مطہرون کے لیے قابل فہم تھا, پاکیزہ ہستیوں کے لیے قابل فہم تھا, لیکن جن کے لیے ہدایت ہے قرآن, ہدن للناس, فرد فرد کے لیے قرآن ہدایت ہے, اور ہدایت جب تک سمجھ میں نہ آئے ہدایت نہیں ہو سکتی. پہلی شرط ہدایت کی یہ کہ سمجھ میں آئے. قرآن مجید خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس اسلوب کے ساتھ معجزہ ہے, قرآن کو کہتے ہیں نا معجزہ ہے, اعجاز قرآن کا یہی ہے کہ کوئی طبقہ انسان کا, کوئی طبقہ کسی بھی کیٹیگری کا ہو, اگر قرآن کی طرف رجوع کرے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قرآن سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ایسا اسلوب قرآن نے اپنایا ہے. قرآن عام کتابوں کی طرح بھی نہیں ہے کہ خاص طبقے کے لیے تدوین ہو, جس طرح سے مثلا علمی کتابیں ہیں فقط اہل علم پڑھے ان کو سمجھ میں آتی ہیں, عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. جو سلیبس کی کتابیں ہوتی ہیں مدرسوں میں یا کالجوں میں یونیورسٹیوں میں, یہ صرف انہی لوگوں کو سمجھ میں, یا ٹیچر کو سمجھ میں آتی ہے, اسٹوڈنٹس کو. لیکن عام آدمی اگر مطالعہ کرے ان کتابوں کا, جا کر ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی. آپ اکنامکس کی ساری کتابیں لے کر پڑھنا شروع کر دیں, اول سے آخر تک کچھ پلے نہیں پڑے گا, چونکہ یہ خاص لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے. قرآن اس طرح سے کسی خاص طبقے کے لیے نہیں آیا کہ فلاں طبقہ اس کو سمجھے فلاں طبقہ اس کو نہ سمجھے, ہر ایک کے لیے. پڑھا لکھا ہو وہ بھی قرآن سے سمجھتا ہے, ان پڑھ ہو وہ بھی قرآن سے سمجھتا ہے, اگر بہت پڑھا لکھا ہو, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو, وہ بھی قرآن سے سمجھتا ہے, متوسط تعلیم یافتہ ہو, وہ بھی قرآن سے سمجھتا ہے. چونکہ قرآن نے مطالب کو اس طرح سے تدوین کیا ہے کہ بہت پڑھا لکھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سطح سے نیچے ہے, یہ تو بہت ہلکی باتیں ہو رہی ہیں, میری سطح علمی اس سے بالاتر ہے. چونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں, آتے ہیں گفتگو سنتے ہیں, بات سنتے ہیں, ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری سطح سے بہت نیچے کی باتیں ہو رہی ہیں, عام لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری سطح سے بہت اوپر کی بات ہو رہی ہے, ہماری سطح ذہنی نیچے ہے, یہ بات بڑی اوپر کی ہو رہی ہے. قرآن کا اعجاز اسی میں ہے کہ اگر ایک ان پڑھ قرآن کو سمجھے سنے وہ بھی قرآن سے کچھ سمجھ لیتا ہے, اگر ایک متوسط پڑھا ہوا قرآن کو سمجھے یا قرآن کو مطالعہ کرے وہ بھی قرآن سے کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے, اور ایک بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اگر قرآن کو آ کر پڑھے. مثلا آپ فرض کریں گے تاریخ بشر میں جو افراد درجہ اول کے افراد ہیں, نفر اول, بعد از انبیاء، بعد از ائمہ ہدا، علماء ہیں، فقہا ہیں، مراجع ہیں، فلاسفہ ہیں، جو بہت زیادہ عالی ترین ذہن ہیں. ارسطو و افلاطون کو لے لے آپ، سقراط و بقراط کو لے لے آپ، ابن سینا و ملا صدرہ کو لے لے آپ. یہ بھی جب قرآن آ کر کھولیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن ہماری سطح سے بہت نیچے ہے، نہ. یہ بھی قرآن کے سامنے اسی طرح سے شاگرد ہیں جس طرح سے عام آدمی شاگرد قرآن ہے. یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ ایک فیلسوف بھی قرآن سے سمجھتا ہے، ایک عام آدمی بھی قرآن سے سمجھتا ہے. اس طرح سے قرآن نے اس کو ترتیب دیا. لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن ہمارے لیے نہیں ہے یا ہماری فہم یا ہمارے مخاطب ہی نہیں ہے. کچھ شبہات ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں جو قرآن نہ جاننے والوں نے، نہ سمجھنے والوں نے پھیلا دی، یا مثلا ایک آدھ روایت یا ایک آدھ حدیث، ایک یہ غلطی جو آقا نے اشارہ کی کہ ایک شبہ پیدا ہوا ہے کہ قرآن ہماری سمجھ سے ہی بالا ہے اور قرآن ہمارے لیے ہے نہیں ہے. یہ پیدا ہوتی ہے ایک اور غلطی کا نتیجہ ہے، چونکہ جب انسان ایک غلطی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد غلطیاں ہی کرتا جاتا ہے. مگر یہ اس پہلی غلطی کی اصلاح کر لے. اگر آپ ایک گاڑی چلاتے ہوئے ایک جگہ غلطی سے مڑ گئے، ایک ٹرن غلط لے لیا آپ نے، تو پھر سارے موڑ غلط ہی موڑنے پڑیں گے آپ کو، چونکہ غلطی کر لے. مگر یہ اسے غلطی کی تلافی کریں آپ. اگر یہ غلطی کسی سے ہو گئی، وہ غلطی پھر آخر تک غلطیاں کرتا جائے گا. وہ یہ ہے غلطی کہ ہم دین کو یا قرآن کو عادت ہے، بعض عام لوگوں کی بھی دیکھا ہے عادت ہے اور اہل علم کی بھی یہ عادت دیکھی گئی ہے کہ یہ ہے اور اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے. وہ یہ کہ ایک حدیث، احادیث الہ ماشاءاللہ لاکھوں کے حساب سے حدیث ہیں، ہزاروں کے حساب سے آیات ہیں، اقوال ہیں. کوئی حدیث، ایک آدھ حدیث سنتے ہیں، وہیں پر اس حدیث سے نتیجہ لے لیتے ہیں کہ یہ دین کی رائے ہے، یہ دین کا موقف ہے. ایک آیت لیتے ہیں، اسی آیت سے نتیجہ لے لیتے ہیں. ایک قول لیتے ہیں، اسی قول سے نتیجہ لے لیتے ہیں. یہ غلط روش ہے دین کو سمجھنے کی، یا معارف قرآن کو یا دین کو سمجھنے کی. غلط روش یہ ہے. حدیثیں سب پڑھیں، روایتیں سب پڑھیں، آیتیں سب پڑھیں، لیکن ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث سے نتیجہ نہیں لینا. سمجھیں ضرور، پڑھیں ضرور، لیکن نتیجہ صرف ایک حدیث یا ایک آیت سے نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ چونکہ دین کے بیان کرنے کا اسلوب یہ ہے کہ آیا میں ایک نقطہ بیان ہوا ہے، حدیث میں اس کی تشریح ہوئی ہے، رسول اللہ کی حدیث میں، آئمہ کی حدیث میں رسول اللہ کے قول کی تشریح ہوئی ہے. ایک آیا میں ایک مطلب بیان ہوا، دوسری آیا میں اسی آیت کی وضاحت ہوئی ہے، تیسری آیت میں اسی آیا کی اور مزید وضاحت ہوئی ہے. لہذا آیات بھی ایک دوسرے کی تفسیر اور تکمیل کرتی ہیں، احادیث بھی ایک دوسرے کی تفسیر اور تکمیل کرتی ہیں. نتیجہ اگر لینا ہے احادیث سے اور آیات سے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام احادیث کو پڑھ کر پھر اس حدیث سے نتیجہ لیں کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. پہلے تمام آیات کو پڑھ لیں، پہلے تمام احادیث کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. ورنہ وہ لوگ جو ایک حدیث پڑھتے ہیں وہیں اس سے نتیجہ لے لیا، پھر دوسری حدیث سنتے ہیں اس سے بھی نتیجہ لے لیا، تیسری حدیث سنتے ہیں اس سے بھی نتیجہ لے لیا. ان لوگوں کو زندگی میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں. اس مشکل کو میں ایک طنز کے ساتھ عموماً بیان کرتا ہوں، ایک طنزیہ بیان کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ کوئی شخص تھا، اکیلا تھا، چھڑا جس کو کہتے ہیں آپ، غیر شادی شدہ، اس کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا. تو اسے کسی نے بتایا کہ ریڈیو پر ایک اسٹیشن ہے جو ترکیب بتاتا ہے کھانے کی. آج کل ہے نا ایسے اسٹیشن ہیں، ٹی وی پر ہیں، ریڈیو پر ہیں، جو مختلف کھانے سکھاتے ہیں کہ سبزیاں کیسے پکتی ہیں، گوشت کیسے پکتے ہیں، دالیں کیسے پکتی ہیں. تو اس نے کسی نے اس کی رہنمائی کی کہ آپ کو اگر کھانا پکانا نہیں آتا تو ریڈیو اسٹیشن ہے ایک ایسا، وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. انہوں نے یہی کام کیا. جب کھانے کا وقت آیا، انہوں نے ریڈیو آن کیا. وہ ریڈیو بھی پرانے زمانے کا تھا، وہ جو انالوگ، آج کل تو ڈیجیٹل ہے نا، صحیح لگ جاتا ہے اسٹیشن، لیکن پرانے ریڈیو وہ جو دھاگے سے سوئی آگے پیچھے ہوتی تھی. عموماً ان میں دو اسٹیشن ایک ساتھ لگ جاتے ہیں، فریکوینسی مل جاتی ہے آپس میں. دیکھا ہوگا کہ دو اسٹیشن ایک ساتھ بول رہے ہوتے ہیں اس میں. اس بزرگوار کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے وہ چینل تو لگا لیا جہاں پر کھانے کی ترکیبیں بتا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ایک اور اسٹیشن تھا، وہاں سے ورزش کا ایک پروگرام نشر ہو رہا تھا، وہ ایکسرسائز بتا رہے تھے لوگوں کو. اب اس نے ایک جملہ اس ریڈیو اسٹیشن سے آتا، دوسرا اس سے آتا، اور یہ دونوں پر عمل کرتا جا رہا تھا. چھری اس نے ہاتھ میں لی، ادھر سے آیا کہ آپ پہلے دیگچہ دھو لیں. اس نے دیگچہ دھویا، پھر اس کے بعد آواز آئی کہ پھر آپ لانگ جمپ لگائیں. پھر دیگچہ دھو کے اس نے لانگ جمپ لگایا ہے. جب لگا کے اٹھا تو اس نے کہا پیاز کاٹیں, اس نے پیاز کاٹے, پیاز کاٹ کے پھر اس نے کہا کہ آپ 50 بیٹھ کے نکالیں. آپ خوب اب آپ یہ منظر دیکھیں, دور سے دیکھنے والا آدمی کیسے لگتا ہے یہ کہ کبھی انسان پیاز کاٹتا ہے پھر جمپ لگاتا ہے پھر دیکھ چاہتا ہوتا ہے پھر لانگ جمپ لگاتا ہے پھر بیٹھ کے نکالتا ہے. خوب یہ کس کی حالت ہے کہ جو ایک جملہ ادھر سے سنتا ہے ایک جملہ ادھر سے سنتا ہے. اگر وہ بیٹھتا پورا کھانے کی ترکیب فارمولا اول سے لے کر آخر تک سارا سن لیتا لکھ لیتا, سننے کے بعد پھر اس کو اندازہ ہو جاتا کہ کیا کرنا ہے مجھے, یا اگر ورزش ہی سننی تھی تو اول سے آخر تک سن لیتا پھر اس کے بعد اٹھ کر ورزش کر. لیکن جو جملہ بے جملہ کمل کرتا جائے اس کے ساتھ آخر میں یہ ہوتا ہے. بعض دینداروں کو دیکھتے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی لانگ جمپ لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی دیکھ جات ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی پیاز کاٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی بیٹھ کے نکال رہے ہوتے ہیں. دینداری کے کام کیوں جی؟ آج یہ ایک حدیث مولانا نے بتائی کہ جو جمعرات کو یہ کام کرے اس کو یوں ہوتا ہے. وہ بندہ خدا ایک اور حدیث بھی تو سن لو, اس میں بھی ہے کہ آپ ایک اور کام بھی کریں. مثلا یوں تو نہیں کہ فقط یہ ایک کام ہے, کل دین کے اندر پورا دین یکجا سامنے رکھ کر نظروں کے سامنے پھر اس کے بعد نتیجہ لو کہ یہ دین آپ کو کیا کہہ رہا ہے, ورنہ ایک حدیث سے نتیجہ لوگے پھر دوسری حدیث پہ پہنچو گے مشکل کا شکار ہو جاؤ گے, تیسری حدیث پہ پہنچو گے مشکل کا شکار ہو جاؤ گے. لہذا ایک حدیث کسی نے سن لی, یہ قرآن چونکہ حدیث مختلف ہے, مضامین حدیث کے آپس میں تعارض بھی حدیث کا ہے, ٹکراؤ بھی ہے حدیث کے اندر. ایک حدیث میں آ گیا کہ قرآن سوائے معصومین کے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. خوب یہ ہے حدیث, اس نے یہی نتیجہ لے لیا کہ قرآن تو معصومین کے لیے نازل ہوئے, ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہی سمجھے وہی اس پر عمل کریں. جیسے ابھی عرصہ انتظار میں عرصہ غیبت میں سب کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, حضرت تشریف لائیں گے, امام آئیں گے, خود ہی آ کر سارے کام انجام دیں گے, سب نے رکھ چھوڑا ہے حضرت کے ظہور کے لیے. کیوں جی؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مثلا حضرت آ کر یہ کریں گے. وہ آپ ساری احادیث ظہور کی پڑھو, ساری احادیث انتظار کی پڑھو, ساری احادیث قرآن کے بارے میں پڑھو, آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ حدیث کیا کہہ رہی ہے, اس کے جواب میں ایک اور حدیث کیا کہہ رہی ہے. ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر پھر نتیجہ لو, آپ کو معلوم ہو جائے گا. لہذا یہ غلطی کہ قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, یہ اس غلطی کا نتیجہ ہے کہ ایک ایک جملے اور ایک ایک حدیث سے ہم پورا دین کا نتیجہ لیتے ہیں, یہ غلط روش ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کی زندگی میں ہے اور ابھی تک کرتے رہے ہیں, وہ بھی سے باز آ جائیں, ہم آئندہ یہ تکرار نہ کریں کہ ایک ایک جملے سے وہی نتیجہ لیں, اس روایت کا یہ معنی, اس قول کا یہ معنی, فلاں کا یہ معنی. سب کچھ نظر میں رکھو. مثلا حدیث میں ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, وہ ختم ہو گیا, لا الہ الا اللہ بس ختم ہو گیا. اب نہ اس, چونکہ اس حدیث میں تو نہیں آیا کہ نماز پڑھو, اس حدیث میں تو نہیں آیا کہ روزہ رکھو, اس حدیث میں تو نہیں آیا کہ فلاں کام بھی کرو, اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو, خلاص وہ کہہ دو لا الہ الا اللہ, پر چھوڑ دو سارے یہ جنجال. ایک حدیث ہے, اس سے نہیں نتیجہ لینا, اس کو سمجھنا ہے لیکن اس سے نتیجہ نہیں لینا. حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی غم حسین میں آنسو بہائے گا جنت میں جائے گا, خوب اس حدیث میں آیا ہے, اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے, لیکن یہیں پر نتیجہ نہیں لینا. نتیجہ کیوں؟ کہ صرف ایک حدیث تو نہیں ہے, ہزاروں اور حدیث بھی. خوب شخص آیا, آ کر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, پوچھا کہ لا الہ الا اللہ تفلحو, حضرت نے فرمایا امام رضا علیہ السلام نے کہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی, کہ خدا کا فرمانا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, حسن ہے میرا, من داخلہ امن من عذابی, جو اس کے اندر آ جائے وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا. لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ بشارتہا وشروطہا, یعنی توحید بھی تنہا نجات کا ذریعہ, بشارتہا و شروطہا. حضرت نے فرمایا وانا من شروطہا, امامت بھی ساتھ ہونی چاہیے, فقط لا الہ الا اللہ جنت میں نہیں لے جائے گا, امامت بھی ساتھ ہونی چاہیے, ولایت بھی ساتھ ہونی چاہیے, خدائی بھی ساتھ ہونی چاہیے. فقط خدا خدا, خدائی چھوڑ کر خدا خدا کرو تو کسی کام کا نہیں ہے, اور اگر خدا کو چھوڑ کر فقط خدائی خدائی کرو تو بھی کہیں نہیں پہنچو. سب کو ایک ساتھ رکھو, سب دین ہے. یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ ابھی اگر میں نے شروع کر دیا تو طولانی ہو جائے گی بات, اور آپ کو آرام بھی کرنا ہے, استراحت بھی کرنی ہے, سحری کے لیے بھی تیاری کرنی ہے, اور کل اپنے کام کاج کے لیے بھی جانا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سب میں تاخیر واقع ہو جائے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 یا اللہ یا اللہ. پروردگار بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، مومنین کی اطاعت و بندگی صوم و صیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام مومنین کے اعمال میں خلوص عمل عطا فرما. پروردگار اس ماہ بندگی و عبادت میں اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. خدا بندہ ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے اساتید معلمین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار رب حق محمد و آل محمد اس ماہ بندگی میں، اس ماہ قرآن میں پروردگار تعلیمات قرآن و عطرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بند رب حق محمد و آل محمد امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق برقرار فرما. پروردگار امت مسلمہ پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم سے تمام مسلمین کو محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ملت عراق اور فلسطین کی نصرت فرما، حزب اللہ لبنان کی حمایت فرما، سید مقاومت سید نصر اللہ حفظہ اللہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، حوزہ علمیہ کی حفاظت فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جال درجال ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سنے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.